نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمدللہ تراوی میں 11:15 پارے مکمل ہو گئے. کل میں نے صدقات کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. صدقے کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال مال میں سے ہو، کیونکہ اللہ تعالی حرام کو قبول نہیں کرتا. آدمی ڈاکہ مارے، چوری کرے اور اس کے بعد پھر صدقہ کرے تو سلطان ڈاکو نہ بنے آدمی، بلکہ حلال طریقے سے کما کے صحیح جگہوں پر خرچ کرے. یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کو جہاں دیں وہ اس کا مصرف بھی ہو، یعنی صحیح جگہ پر خرچ کریں. بعض لوگ زکات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ دے دیتے ہیں غیر مستحق لوگوں کو، جس کے نتیجے میں ہماری بعض اوقات زکات بھی ادا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ زکات دو پھینک دو، بلکہ یہ کہا کہ آتو زکات، زکات ادا کرو، یعنی اس طریقے سے دو کہ وہ ادا ہو جائے. اس لیے جب آدمی کسی کو زکات دے تو بے شک اس کو نہ بتائے کہ زکات ہے، لیکن کم از کم اتنی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ اس زکات کا مصرف ہے، یہاں ہم زکات دے سکتے ہیں، یعنی یہ مستحق ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے. اتنی تحقیق ضرور کرنی چاہیے، یا پھر کسی ایسے آدمی کے ذریعے سے اپنی زکات کو ادا کریں کہ جس پر اعتماد ہو کہ یہ دیانتدار آدمی ہے اور ہماری امانت کو صحیح طریقے پر، صحیح وکالت کے طور پر استعمال کرے گا. یعنی آدمی وکیل بنا دیتا ہے کہ بھی میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا، اب آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کریں، جہاں ضرورت مند ہو. اس میں اتنی بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ زکات کی رقم سید کو نہیں لگتی. نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ سید کو نہیں دینی چاہیے، انہیں صاف ستھرا طیب اور طاہر مال دیں. جو آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ انہیں دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم صرف زکات ہی ادا کریں، زکات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصارف رکھے ہیں تو اس مال میں سے آدمی دے. بعض لوگ جو ہے ماشاءاللہ زکات تو لاکھوں روپے کی نکالتے ہیں، لیکن جب زکات دے دیں پھر ان کے پاس ایک ٹیڑھی پیسہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس اور نہیں، ہم زکات تو دے چکے. تو زکات دے دیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں ایسی ضرورت نظر آتی ہے تو پھر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر ہم یہ سمجھیں کہ جب اللہ ہی نے ہمیں یہ مال دیا ہے، ہم اپنے ساتھ لے کر تو نہیں آئے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. تو اگر کہیں ضرورت مند ہیں اور خاص طور پر اگر وہ آل رسول میں سے ہیں، سید ہیں، تو زکات تو چونکہ انہیں نہیں لگتی، لیکن جو صاف ستھرا مال ہے اس میں سے انہیں دیں، اپنے عطیات میں سے دیں. تو بہرحال صحیح جگہ پر خرچ کرنی چاہیے، زکات کو پھینک رہنا چاہیے کہ جہاں بعض لوگ آتے ہیں جو آیا اس کو دے دیا، یہی نہیں پتا کہ مستحق ہے نہیں. اب آج کل تو اصل میں ایسا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ مستحق کون ہے، غیر مستحق کون. اس لیے خاص طور پر اپنے عزیزوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے. ساری دنیا میں بانٹتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے عزیز اقارب میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیتے. اسی طریقے سے اپنے ملازمین میں دیکھیں کہ ہمارے ملازم ہیں، وہ 30,000-35,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن 30-35,000 روپے آج کل کیا حیثیت رکھتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے. اس لیے اگر ہو تو پہلے اپنے ملازمین کو بھی دیکھیں، اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھیے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ملازم ہیں، لیکن یہ جو زکات ہو یہ ان کی تنخواہ سے ہٹ کر ہو. یہ نہ ہو کہ پتہ چلا ان سے کام کرایا اور اس میں 10,000 دے دیے زکات کی نیت سے، ایسا نہیں ہوگا، نہ یہ ادا ہوگی اس طرح سے. بلکہ جو ان کی تنخواہ ہے یا جو وہ کام کرتے ہیں اس کا جو عوض ہے وہ الگ سے دیں، اور زکات کی رقم وہ الگ سے دیں. آپ بے شک جو ہے وہ انہیں ہدیہ کر کے دے دیں، جو بھی کہہ دیں، نیت آپ کی ہونی چاہیے. اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحق زکات ہے تو اسے دیں. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں جو ہمارے گھر کی ماسی آتی ہے، بھائی ماسی تو 20 گھروں سے لیتی ہے، ہر جگہ سے اسے زکات مل رہی ہوتی ہے. چوکی دار ہیں وہ ہر جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں، کہیں منع بھی نہیں کرتے، جو دے دے ٹھیک ہے آنے دو بھائی. بعض اوقات لکھپتی لوگ ہوتے ہیں، میرے پاس ابھی چند دن پہلے ایک صاحب آئے، اب پتہ چلا کہ خاتون ہیں، وہ لوگوں سے مانگتی ہیں، زکات لیتی ہیں، اور ان کے یہاں پر ایک دو رشتے دار دور پڑے کے ہیں، اور قریب کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو ان کے پاس لاکھوں روپے تھے، تو وہ بیچاری گر پڑی اور کولے کی ہڈی نکل گئی. بہرحال ان کے علاج انہی کے پیسوں سے کرایا، تو دو تین تین لاکھ روپے کم از کم اس پہ لگ گئے، تو انہی کے پیسوں سے لگے، لیکن وہ پھر بھی زکات لے رہی ہیں. اور ابھی ان کے پاس ہے آٹھ دس لاکھ اور بھی ہیں، اور ابھی بھی لیتی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی اب بھی آتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، یہ غریب نہیں ہوتے حقیقت میں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کاروبار ہی یہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، بے شک چوکیدار کو دیں میں منع نہیں کرتا، اور گھر کی ماسی ہے اس کو بھی دیں، کوئی منع نہیں ہے. اور ایک بات ذہن رکھیے کہ یہ دیکھیں مسلمان، زکات مسلمان کو لگتی ہے بس، غیر مسلم کو زکات نہیں دے سکتے. ہاں انہیں نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، ویسے ان کو دے سکتے ہیں اگر ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت پر آپ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک زکات کا تعلق ہے، تو زکات چونکہ یہ واجب کی ادائیگی ہے، اور اس کی ادائیگی صرف ہم مسلمان کو دے کر ہی ادا کر سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکات ہو. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ صحیح مصرف میں ہماری رقم خرچ ہو رہی. تو یا تو آپ خود ادائیگی کریں اہتمام کے ساتھ، جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ بھی جہاں دے رہے ہیں وہ، تو اپنے ضرورت مند جو اپنے عزیز ہیں، قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دیں. اسی طریقے سے ایک بات سمجھ لیجیے کہ زکات اوپر والوں کو اور نیچے والوں کو نہیں لگتی. اوپر والوں سے میرا مطلب ہے کہ اپنے باپ دادا پردادا نانا پرنانا ان کو نہیں لگتی. اسی طریقے سے نیچے بیٹے بیٹوں کے بیٹے، اسی طرح اولاد در اولاد، نواسا نواسیاں، ان کو بھی نہیں دی جا سکتی. ہاں بھائیوں کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، تایا کو دے سکتے ہیں، پھوپھا پھوپھی کو دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس طرح دائیں بائیں جو ہیں ان کو لگ سکتی ہے، لیکن اوپر اور نیچے کے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہاں اس وقت میں اس وقت مصارف بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن درمیان میں بات آ گئی اس لیے میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو، اس نظر کو پورا کرتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ اسے جانتا ہے. اچھا یہاں نظر کا معنی آ گیا تو اس کو بھی سمجھ لیں. نظر جائز مانگنی چاہیے، ناجائز نہیں. اب بعض لوگ جیسے کہتے ہیں جناب فلاں کام ہو گیا تو مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، یہ ویسے جائز نہیں. چادر چڑھانا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے قبر پر. بھائی صحیح اس کے جو کپڑوں کے مستحق ہیں وہ زندہ لوگ ہیں، انہیں ہمارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی چادر کے وہ مستحق ہیں، نہ وہ آپ سے طلب کرتے ہیں کہ صاحب چادر چڑھاؤ، اندر کے حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس لیے چادر وادر چڑھانا شرعی اعتبار سے یہ نہ کوئی ثواب کا کام ہے، اور آج کل تو باقاعدہ دھندہ بنا ہوا ہے. جہاں پر مزاروں پر لاکھوں قسم کی چادریں آتی ہیں، تو وہ ایک چادر کے آپ سو چادر چڑھاتے ہیں، سو کی سو اتار لیتے ہیں لوگ، پھر دوبارہ سے دکانوں پہ چلی جاتی ہیں، پھر بکتی ہیں، پھر وہ آ جاتی ہیں. آپ نے نظر مانی بھی، منت مانی بھی ہوتی ہے، ناجائز ہے. اس سے بچو بھائی، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے واضح کر دیا، اپنے کو نظر ماننی ہے تو نظر جائز مانگیے. آپ کہیے کہ یا اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا میں چار رکعت نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں یہ تین روزے رکھوں گا نفلی، تو یہ جائز چیزیں ہیں. تو جائز کاموں کو، جائز کام ہے ان کو کیجئے، ناجائز کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے وہ کام کیجئے جو شریعت نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے. ہماری بس بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھتے نہیں. یہاں کا جو ملنگ ہے نا، وہ بھی اپنے دین کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، وہ چمٹا بجاتا رہتا ہے لیکن اپنے دین کی تبلیغ کرتا رہتا. لیکن ایک افسوس یہ کہ ہم اس کو بیکار کی بات سمجھتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دین کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. نہیں بات آتی کوئی بات نہیں، معلوم کیجیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں، آپ معلومات کیجیے. سمجھانے والوں کو بھی محبت اور پیار سے سمجھانا چاہیے، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو ضرور دین کی بات پہنچانی چاہیے پورے درد دل کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، تاکہ ہمارے بھائی جو عمل کرنا چاہیں وہ عمل کر سکیں. تو یہاں ایک بات یہ بھی بتا دی کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اسے جانتے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، البتہ ظالموں کی اللہ مدد کرنے والا نہیں. اور پھر آگے بتا دیا کہ ان تبدو صدقات فنعم ما هي، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے خرچ کرو تو بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں چھپا کر دو اور فقراء کو دو، صحیح معنی میں جو ہیں، تو تمہارے لیے بہتر. یعنی آپ ظاہری طور پر بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر دوں گا تو دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوگی، جیسے کوئی خیر کا کام ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی صحیح مصرف میں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو دکھا کے دینے کا اگر مقصد صرف یہ ہو کہ میں اگر دوں گا تو اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی تاکہ اور لوگ بھی اس کام میں دیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو ایسی صورت میں دینا ظاہر ہے، یعنی جائز ہے اور ظاہر کر کے دے سکتے ہیں. اور اگر ہم چھپ کر دیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ کو دیں اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو فرمایا فہو خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے. اور زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہے، خاموشی سے دے دیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو دور فرما دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ایک بات اور بتا دی کہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کسی کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں ہے. آپ کا کام تو یہ کہ پورے درد دل کے ساتھ دین کی صحیح بات بتا دو، باقی وہ اس کو قبول کرے نہ کرے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجادلے کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. لیس علیک ہداہم، تمہاری ذمہ داری نہیں کسی کی ہدایت. لیکن ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یقیناً آپ کے بڑے خیر خواہ تھے، آپ سے محبت کرنے والے بھی تھے، آپ بھی ان کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے اور انہیں ان کا اکرام بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کی خواہش تھی کہ چچا اسلام لے آئیں، وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک فرما دیا کہ میرے حبیب ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی اللہ آپ جس کو انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبت کریں، جس کو پسند کریں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے. یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پیش کیا کہ میرے چچا میرے سامنے خاموشی سے کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن تاکہ گواہی دے سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا. اور وہ ہو سکتا پڑھ بھی لیتے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ابو جہل یا جو بڑے بڑے کافر تھے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر. تو اس وقت بھی انہوں نے نہیں پڑھا، تو اللہ نے بہرحال فرما بھی دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں، بلکہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو بہرحال یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما لیس علیک ہداہم، کسی کی ہدایت تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. وما تنفقوا من خیر فلینفسکم، تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوتا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور نہ خرچ کرو مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. ایک بات اور بھی یہاں بتا دی کہ جو لوگ فقیر ہیں آج کل کے جو مانگنے والے ہیں، باقاعدہ یہ تو اب دھندا بن گیا ہے لوگوں کا، اور اس میں چونکہ آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ رنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا. بعض جو فقیر ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے جو کلپ وغیرہ آتے ہیں تو اس میں کہ ایک فقیر آتا ہی کار کے اندر ہے بیٹھ کے، وہ اپنی گاڑی کھڑی کرے گا، اس کو ڈھکے گا، پھر اس کے بعد مانگنے نکل جاتا ہے، تو لاکھوں روپے وہ کماتا ہے، اس کے بعد گاڑیاں بھی ہیں، اس کے بعد سب کچھ بھی ہے. تو باقاعدہ آج کل تو نفع بخش کاروبار ہے یہ، وہ ہے جس میں کوئی لاس نہیں ہے، نقصان ہے ہی نہیں اس میں. باقی کاموں میں تو آپ ہزاروں کروڑوں روپے لگائیں گے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، لیکن اس میں تو کچھ پلے سے جیب سے جاتا ہی نہیں ہے. ایک ہی چیز جاتی ہے، وہ ہے آبرو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی عزت تو آنے جانے والی چیز ہے، دیکھی جائے گی، پیسہ آنا چاہیے. تو وہ کماتے ہیں اور رات دن یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ باقاعدہ ٹرک بھر بھر کے آتے ہیں اور ان کو مختلف چوراہوں پر جو ہے وہ حکومتی کارندوں کی مدد سے کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی بھتہ دیتے ہیں، خود بھی کماتے ہیں، ان کی بھی کمائی ہوتی ہے، لہذا وہ جو لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے مانگنے کے لیے بھی لگا ہوا ہے. اس لیے کہ ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے دو چار پانچ روپے دس روپے جیب میں رکھیں، جو آج دیتا جائے کوئی بات نہیں، ان کو صدقہ دے دیں. لیکن یہ کہ باقاعدہ زکات وغیرہ ایسے لوگوں کو نہیں دینی چاہیے، اس سے ادا نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو لیکن ایک بات یہاں پر شریعت نے ایک چیز بتا دی ہمیں کہ جو لوگ صحیح معنی میں ضرورت مند ہیں وہ لپٹ چپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ اپنی ضرورت ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں ضرورت مند ہوں، اگر آپ سے ہو سکے تو میری مدد کر. وہ خاموشی سے کہے کہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ انہیں ڈھونڈتے رہیے، وہ نظر نہیں آتا. لیکن جو باقاعدہ کام ہی یہ کرتے ہیں وہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑتے، پیدل جا رہے ہیں تو دور دور تک آپ کا پیچھا کریں گے, اور گھر دکھا دیا آپ نے تو پھر تو اللہ کی پناہ, پھر تو وہ جان ہی نہیں چھوڑتے کسی صورت میں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس کو ایک مرتبہ آپ نے دے دیا وہ آپ کے پاس ہر سال وہ آئے گا, اب دینا آپ پر لازم ہے, فرض ہے, آپ نے دینا ہی دینا ہے اس کو, اور وہ آتا ہے. ہماری تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں سے. لیکن جو صحیح معنی میں مانگنے والے ہیں یعنی ضرورت مند ہیں, وہ لپٹ چپٹ کے سوال نہیں کرتے. قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, سوال سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بودوباش رہائش ایسی رکھتے ہیں کہ تم یہ سمجھو گے کہ غنی ہے, یعنی امیر لوگ ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے. یحسبہم الجاہل, جاہل آدمی یہ گمان کرتا ہے, اغنیاء کہ وہ غنی ہے, اغنیاء غنی ہے, من التعفف, سوال سے بچنے کے لیے, یعنی وہ مانگتے نہیں کسی سے, اور جب وہ نہیں مانگتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بچائے ان کے پاس سب کچھ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تعریفہم بسیماہم, لیکن تم ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان لوگے کہ یہ ضرورت مند ہے. تعریفہم لا یسألون الناس الحافا, لوگوں سے لپٹ چپٹ کے سوال نہیں کرتے. الحاف لحاف ہی سمجھ لیجئے کہ لحاف نہیں بنتے وہ, جس طرح لحاف ہم اوڑھ لیتے ہیں نا, تو وہ ایسے فقیر نہیں ہے کہ وہ لپٹ چپٹ جائیں آپ کے اوپر, جس طرح ہم جب اوڑھتے ہیں تو لحاف ہمارے اوپر آ جاتا ہے تو لپٹ جاتا ہے نا ہمارے جسم سے. لیکن فرمایا کہ وہ لوگ لحاف نہیں بنتے تمہارے لیے, البتہ تم ان کو جب ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کر دو. تو یہ ایک علامت بتا دی کہ وہ لپٹ چپٹ کے سوال نہیں کرتے, بلکہ ایک دفعہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ نے دے دیا تو ٹھیک ہے, نہ دیا تو دوبارہ مانگتے بھی نہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بھی علیم, جو تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے خیر سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی ایک تو تمہاری اپنی نیت صحیح ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جس کو تم دے رہے ہو وہ بھی محل ضرورت ہو, ضرورت کی جگہ ہو جہاں خرچ کر رہا ہوں. اسی طریقے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو تم پوشیدہ طور پر خرچ کرو, ظاہر کر کے کرو, فلاحم اجرم عند ربہم, ان اس کا اجر اللہ کے پاس ہے بس. اور آگے اللہ تعالیٰ نے سود کا معاملہ ذکر فرما دیا کہ ہمارے ہاں آج کل یہ جتنے بھی بینک ہیں الا ماشاء اللہ یہ سود کی دکانیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو سود کی سخت ممانعت فرمائی. ہماری معیشت جو ہے اسی لیے تباہی کی طرف ہے کہ ہم سود کی طرف جاتے ہیں. ہم ایک ارب ڈالر قرضہ لیتے ہیں اور پتہ چلا کتنے اربوں ڈالر اس کو ادا کرنے ہمیں پڑتے ہیں, تو ہم تو اس کا سود ہی ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو اصل مال تو چھوڑ دیجئے, راس المال تو وہیں کا وہیں رہتا ہے. ایک ارب تین ارب ڈالر ہم جناب آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں, ورلڈ بینک سے لے رہے ہیں, فلاں جگہ سے لے رہے ہیں, پتہ چلا کہ ہوا ہر سال اس کا سود ادا کر رہے ہیں, جہاں تک رقم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, پھر دوگنی چوگنی اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ساری زندگی جو ہم قرضوں میں ان کے جکڑے رہتے ہیں. اور جتنی بھی یہ کفریہ طاقتیں ہیں ان کا مقصد بھی ہوتا ہے, وہ خوب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی معیشت کا کیا حال ہے, اور قرضہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ من مانے مطالبے آپ سے کر سکیں. اور آج کل بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں کو تو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ پیسہ لگتا کہاں ہے, جاتا کہاں پر ہے. بھائی لوگوں کی ضرورتوں پر تو خرچ نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی پیاز سے روٹی کھا لیں گے, دال سے کھا لیں گے, چٹنی سے کھا لیں گے, لیکن ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں گے, تو آپ کے پاس ایک ٹیڑھی پیسہ بھی قرضہ نہ ہو. عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے, یہاں پر جو ہے وہ جو تنخواہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے, اور ماشاءاللہ ایسے مالدار لوگوں کے لیے گیس بھی معاف, بجلی بھی معاف, ٹیلی فون معاف, پیٹرول معاف, جن بیچاروں کو رات دن ایک کرنا پڑتا ہے, چولہے کے لیے جلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ان سے کھینچتے ہیں پیسے. اور باقاعدہ وہ سب جتنے بھی کفریہ طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی عوام پر تم ٹیکس لگاؤ, لہٰذا وہ لگائے جاتے ہیں, ہر مہینے ٹیکسز لگ رہے ہیں, یونٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نتیجہ یہ کہ ہمارا ملک جو تباہی کے دہانے پر چلا گیا, اور اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. میں نے ایک تحریر پڑھی تھی اور بات تو بظاہر صحیح معلوم ہو رہی تھی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسی جکڑ بندیوں میں جکڑ لیں کہ آپ کے پاس قرضے کی سہولت تو ہے ہی نہیں کہ واپس تو آپ دے ہی نہیں سکتے, اور جب دے نہیں سکتے تو ایک ہی حل ہے کہ صاحب جو آپ کی ایٹمی طاقت ہے وہ ختم کر دو, بس وہ ہمیں دے دو, اس کے بعد ہم سے قرضے تم قرضے معاف ہے تمہارے اوپر, پھر آٹا بھی ہم 200 نہیں 20 روپے لے لو, پھر سستا کر دو, لیکن جو آپ طاقتور بن گئے ہو اس طاقت کو ختم کر دو. تو لوگوں کو کیا چاہیے بتائیے, ایٹمی طاقت کا ہم نے کیا کھانی ہے؟ جب پیٹ انسان کا خالی ہو تو ہر آدمی کہے گا کہ صاحب یہ ایٹمی طاقت تم رکھو, ہمیں تو تم بھائی دو روٹیاں دے دو, ہمارا پیٹ بھر جائے, بس یہ ضرورت ہے ہماری. تو جو ہم لوگ ہیں ہم تو کمزور لوگ ہیں, تو نتیجتاً پھر ہوگا یہ کہ ایٹمی طاقت کو لوگ ہی کہیں گے, مطالبہ کریں گے کہ بھائی اس ایٹمی طاقت کو ہمیں نہیں چاہیے, آپ جو ہے نا وہ ان قرضے جو ہے وہ ختم کریں, اور سچی سے سستی کرو. تو اصل مقصد ان کا یہی ہے. وہ تو مطالبہ کرتے ہیں بار بار کہ آپ ایٹمی طاقت نہ بنو. بھائی بن گئے ہو تو اب ختم کرو اپنے آپ کو. ہم سے غریب تر ملک افغانستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور اللہ انہیں اور ترقی دے. انہوں نے سود کو ختم کر دیا اپنے یہاں سے. اب اس وقت جو حکومت ہے, بعض چیزیں ہیں جو ان کے حکومت پاکستان کے ان کے معاملات چل رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ چونکہ مقروض نہیں ہے, نہ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں نہ ورلڈ بینک کے مقروض ہیں. آج کل ان کے ہاں جو لائنیں وائنیں ڈالی جا رہی ہیں, ہم لوگ تو اب تک اس پرانے فرسودہ نظام کے تحت اپنی لائنیں بچھا رہے ہوتے ہیں. اب تک ہم کراچی سے لاہور تک کا سفر جو ہے اس کی رفتار بڑھا نہیں سکے. کہیں 100 کلومیٹر چل رہی ہوتی ہے گاڑی, کہیں 70 کلومیٹر, کہیں 60 کلومیٹر, کہیں 40, اور آتے آتے جو ہے پتہ چلا کہ جی اسٹاپ تو ہیں لیکن 600 جگہ پہ رک رہی. روزانہ 2-3-4 گھنٹے لیٹ ہوتی ہوتی ہے لازمی. وہاں باقاعدہ جو ہے وہ چائنا کی مدد سے وہ لوگ پٹری ڈلوا رہے ہیں, اور اتنی زبردست طریقے سے ڈال رہے ہیں جو جدید طریقے ہیں ان کو اپناتے ہوئے جدید مشینوں سے ان کی سب کام ہو رہے ہیں. یقیناً اس میں کفریہ طاقتوں کی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں. چائنا کوئی ماما نہیں لگتا ہمارا, اس کو بھی اپنے مفاد عزیز ہیں. ہر ملک کو اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو چائنا ہے, جو بھی ہے, روس ہے, سب کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. لیکن اب تک کا جو تجربہ بتایا رہا ہے کہ امریکہ بہرحال مخلص دوست نہیں ہے, وہ عین وقت پر جو ہے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے کم سے کم جو قریب تر لوگ ہوں ان کو اپنے دوست بھی بنانا چاہیے, اور اپنی معاشرت اور معیشت کو بہتر سے بہتر ہمیں کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک ایک آدمی 10-10, 20-20 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ زیادہ, بعض لوگوں کو پتہ چلا 2-2 کروڑ روپے لے رہے ہیں جناب. یہ جو تنخواہیں اس قدر بڑی ہوئی ہیں, جب اگر ہم اپنی ضرورتوں کم کریں. آج پی آئی اے جیسا ادارہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, ہم اس کو بیچنے کی اور نچکاری کی باتیں کر رہے ہیں. اسٹیل مل ہمارا تباہ ہو چکا ہے, حالانکہ اسٹیل مل جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی ملک کے اندر. کسی ملک کے اندر اسٹیل مل کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. ریشیا نہیں ہے, ہمیں لگا کے دیا ایوب خان کے زمانے میں. لیکن آج غلط پالیسیوں کی وجہ سے, باوجود اس کے کہ اسٹیل مل ہمارے ملک میں ہے, لیکن ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. وہاں اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہم 1,000 آدمی بھرتی کرتے ہیں. اب آدمی 1,000 کی تنخواہیں بھی تو جائیں گی, اور جو ریٹائر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو پینشن مل رہی ہے وہ اپنی الگ جگہ پر ہے, وہ الگ ہے. تو ایک جو ہے لامتناہی سلسلہ ہے. کتنے وزیر اعظم ہمارے زندہ ہیں, مر کے نہیں دیتے. ان کو بھی جناب جو ہے وہ اترنے کے بعد بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے سب کچھ. صدر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں, تو ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے. پوری پروٹوکول چاہیے ان کو جناب, اور سارا کچھ چاہیے. تو یہ ہمارے پاس اللہ تللے ہیں. اگر ہم صرف ان کو ختم کر دیں, 43 کروڑ یونٹ بجلی لے رہے فری دی جاتی ہے ان لوگوں کو, 43 کروڑ یونٹ, اور آپ کو 1 یونٹ بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کریں. اشارہ کا معاملہ سود جو ہے نا, یہ ہماری رگ رگ میں گھس گیا ہے. اور باقاعدہ جو ہے یعنی بینک جو ہیں وہ ان کے آپ جمع کرا سکتے ہیں 2 لاکھ روپے, لیکن ہاں جب نکالیں گے تو پوچھیں گے آپ کا آیا کہاں سے. بھائی جب جمع کراتے جب کیوں نہیں پوچھا, پیسے جمع کرا لیتے. جمع تو کرا سکتے, نکالتے وقت آپ سے پوچھیں گے کہاں سے آیا, کیا کہاں سے کمایا, کدھر سے لائے, اور پھر اس کے بعد وہ ہضم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت ساری شرائطیں ایسی ہیں, شرائط بھی وہ ہوتی ہیں جو ان کے مفاد میں ہوتی ہیں, آپ کے مفاد میں نہیں ہیں. جتنی شرائطیں ان کے مفاد میں ہیں, کتنے لوگ مر گئے اپنی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ابھی بینک میں اور دیگر بینکوں میں ان کے پڑے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ ہیں کس کے پڑے ہوئے, لاکھوں کروڑوں اربوں ریال روپے پڑے ہوئے. تو بہرحال یہ سودی نظام جو ہے, اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑائے ہماری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں. یہاں دیکھیں ربا کھاتے ہیں, کھانے کا مطلب کیا, استعمال کرنا. ضروری نہیں کھانے سے مراد کھانا ہی ہو, کیونکہ بات یہ کہ کھانا اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ جو چیز کھا لی جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے, باقی چیزیں تو پھر بھی رہتی ہیں, لیکن کھانے کے بعد روٹی کھا لی تو روٹی کہاں سے آئے گی, ختم. تو اس لیے جو لوگ ربا یعنی سود استعمال کرتے ہیں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد اب یہ دوبارہ واپس بھی نہیں کر سکتے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین اللہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے دن اپنی قبروں سے جب یہ اٹھیں گے سود خور لوگ, تو اس طریقے سے اٹھیں گے جس طرح شیطان جنات جو ہے وہ کسی انسان کے اوپر آ جائیں, تو اس کی جو حالت ہوتی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور جناب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود شیطان بن گیا, یعنی اس کی اپنی حالت غیر ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیاطین انسانوں پر آ سکتے ہیں. یہ جو جنات ہوتے ہیں نا جنات چڑھ جاتے ہیں کہ اس پہ جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، کوئی چڑیل آ گئی، تو یہ ناممکن نہیں ہے. یہ جنات آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے برحال انہیں قوت دی ہے اتنی کہ وہ انسان پر قابو پا سکتے ہیں. تو قیامت کے دن جو سود خور لوگ ہوں گے، سود کھانے والے، سود لینے والے، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسے اٹھیں گے اپنی قبروں سے، مخبوط الحواس ہوں گے. اسی کو کہا یہ تخبت ہو شیطان من المس، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا، اور جب شیطان نے چھو لیا تو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ حال ان کا قبر سے اٹھتے ہوئے ہوگا. اور آگے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب یہ جو بیع ہے نا، خرید و فروخت، یہ بھی تو ربا یعنی سود کی مثل ہے، ہونا تو چاہیے تھا الگ، لیکن انہوں نے معاملہ کیا دوسرا. یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سود جو ہے یہ بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بیع جو ہے یعنی خرید و فروخت یہ سود کی طرح ہے. بعض لوگ اصل میں سود میں اور عام چیزوں میں فرق نہیں کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چیز واضح فرما دی کہ کون سی چیز جو ہے برابر سرابر اگر ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر نیچے ہوگا، کرنسی کرنسی کے بدلے میں جب ہو رہی ہوگی، روپے روپے کے بدلے میں، تو اگر کسی نے ایک روپیہ دیا ہے تو ایک ہی روپیہ واپس دے گا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک روپے کے ساتھ اگر آٹھ آنے زیادہ دے رہا ہے تو یہ سود ہے. کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ اگر کسی نے قرضہ لیا بھی ایک لاکھ روپے دے دو اور یہ طے کر لیا کہ بھی میں واپس آپ کو ایک لاکھ دس ہزار روپے دوں گا، تو یہ دس ہزار روپے ہیں یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے منع فرمایا. بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور ہے مثلا تمر، تمر تمر کے بدلے میں برابر ہونی چاہیے، چاہے وہ خراب ہو یا اچھی ہو. جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور دی. آپ نے فرمایا کہ بڑی عمدہ کھجور ہے، کہاں سے لائے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دو کلو کھجوریں تھیں اور وہ کھجوریں ذرا اعلی قسم کی نہیں تھی، گھٹیا قسم کی تھی، تو میں نے یہ دو کلو کھجوریں دی گھٹیا والی اور اعلی والی ایک کلو لے لی اس سے. فرمایا تو سود ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی پھر میں کیا کرتا؟ فرمایا یہ کرتے کہ وہ دو کلو بیچ دیتے، اس سے جو بھی پیسے آتے اس سے کھجور خرید لیتے عمدہ، تو سود نہ ہوتا. اب عام لوگ تو کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑ لو، یہ ادھر سے پکڑ لو. تو بھائی جب یہی بات ہے تو آپ ویسے پکڑ لو نا جیسے حضور فرما رہے ہیں، پھر ایسے کیوں پکڑ لو؟ پھر ایسے نہ پکڑو، پھر ویسے ہی پکڑو جیسے کہا جا رہا ہے. جب آپ کہہ رہے ہو ایک ہی بات ہے تو پھر ویسا کیوں نہیں کرتے جیسے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. تو بعض چیزوں کے اندر یہ سود ہے لیکن ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو کلو جو ردی کھجوریں تھی وہ بیچ دیتے، اس سے جو تمہیں دس روپے بیس روپے حاصل ہوتے اس سے اعلیٰ قسم کی کھجور خرید لیتے، جتنی بھی آتی، چاہے ایک کلو آتی یا آدھا کلو آتی، تو تمہارے لیے جائز تھا. لیکن کھجور کے بدلے میں کھجور، نمک کے بدلے میں نمک، اور پیسے سونا کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، برابر سرابر ہونی چاہیے. اگر اس میں زیادتی ہوگی، کمی زیادتی، یہ سود ہو. تو بہرحال یہ ساری تفصیلات ہیں اس سلسلے میں، انشاءاللہ میں انہیں دوبارہ مزید کچھ عرض کر دوں گا. لیکن یہ فرمایا کہ سودی نظام ایسا ہے کہ اس سے اپنی جان چھڑانی چاہیے. ہم آج تک 76 سال ہو گئے اس ملک میں، سودی نظام کا ہم خاتمہ نہیں کر سکے، بلکہ اور اس کی دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں، غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے ناک و ناک ہم جو ہیں وہ سود کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آج ہماری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دیں کہ وہ دین کو سمجھیں. یعنی بہت سے جو شرعی کورٹ تھی انہوں نے باقاعدہ کئی مرتبہ اس بات کا کہا ہے کہ بھئی معیشت کو جو ہے وہ سود سے پاک کیا جائے، لیکن حکومتیں نہیں چاہتی، دوبارہ سے پھر جو ہے وہ اپیل کر دیتی ہیں اس کے جواب میں کہ صاحب یہ ہم ختم نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سود کو ختم کیا، انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو میں اسے کچھ عرض کروں گا. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک سے بے حیائی کو ختم فرما, سودی نظام کو ختم فرما, ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما, ہمیں بھی ہدایت عطا فرما. جو خامیاں خرابیاں ان میں ہیں اللہ انہیں دور فرما دے, جو ہم میں ہیں ہماری خرابیوں کو دور فرما دے. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.